الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جی ناظرین اکرام، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں. الحمدللہ ترتیب وار قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے ہم برکتیں لے رہے ہیں. سورہ مائدہ ہم نے پچھلے پروگرام میں شروع کی ہے اور انشاءاللہ الکریم آج ہم اس کی آیت نمبر 3 سے اپنے درس کو آگے لے کر جائیں گے. اللہ کے حبیب حبیب اللبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم میں سے کسی پر کوئی مشکل آئے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. ترجمہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا، وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے. آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر چوپائے حلال ہیں سوائے ان چوپایوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے. یہاں انہی کا بیان کیا جا رہا ہے، اور 11 چیزوں کے حرام ہونے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا. سب سے پہلے مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح کے مر جائے. نمبر 2، بہنے والا خون. نمبر 3، سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء. نمبر 4، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ پاک کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف بھی منسوب رہا ہو، اس کا گوشت حرام نہیں، جیسا کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے، مگر ذبح ان کا فقط اللہ پاک کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال اور طیب ہوتے ہیں. اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کے وقت غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے. جو لوگ ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے غلط معنی کرتے ہیں، اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے خلاف ہے. اسی طرح مزید حرام کیے گئے جانوروں میں فرمایا کہ گلا گھونٹ کر جس جانور کو مارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. اسی طرح نمبر 6، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے، یعنی بغیر دھار دار چیز سے مار دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. نمبر 7، جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں، वो भी हराम है। इसी तरह वो जानवर जिसे दूसरे जानवर ने सींग मारा हो और वो उसके सदमे से मर गया हो, वो भी हराम है। वो जानवर जिसे किसी दरिंदे ने थोड़ा सा खाया हो और वो उसके ज़ख्म की वजह से तकलीफ से मर गया, तो वो भी हराम है। लेकिन अगर ये जानवर मरा ना हो और ऐसे वाकयात में ज़िंदा बच जाए, फिर उन्हें बाकायदा ज़िबा कर लिया जाए, तो वो हलाल है। इसी तरह वो जो किसी बुत के थान पर बतौर इबादत के ज़बह किया गया हो, जैसा कि अहले जाहिलियत ने काबा शरीफ के गिर्द 360 पत्थर नसब किए थे जिनकी वो इबादत करते थे और उनके लिए ज़बह भी करते थे और उस ज़बह से उनकी ताज़ीम और तकर्रुब की नीयत करते थे। इस सूरत का बतौर ख़ास इसलिए ज़िक्र किया गया कि ये तरीक़ा ख़ास तौर पर उस ज़माने में राइज था। इसी तरह किसी काम वगैरह का हुक्म मालूम करने के लिए पांसा डालना, ज़माने जाहिलियत के लोगों को जब सफ़र या जंग या तिजारत या निकाह वगैरह काम दरपेश होते तो वो तीन तीरों से पांसे डालते और जो हाँ या ना निकलता उसके मुताबिक अमल करते और उसको हुक्म इलाही जानते माज़ल्ला। तो इन सब की ममानियत फरमाई गई और इसे हराम करार दिया गया। फिर मजीद आगे फरमाया गया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। और तकमील दीन से मुतालिक ये आयत मुबारका हिज्जतुल वदा में अरफा के दिन, जुमे के दिन असर के बाद नाजिल हुई और बता दिया गया कि हराम और हलाल के जो अहकाम हैं वो और कियास के कानून सब मुकम्मल कर दिए गए। इसीलिए इस आयत के नुजूल के बाद बयान हलाल और हराम की कोई आयत नाजिल ना हुई। अगरचे वत्तकु यौमन तुरजाउन फीह इलल्लाह ये नाजिल हुई जो वाज व नसीहत पर मुश्तमिल है। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि दीन कामिल करने के माना इस्लाम को गालिब करना है, जिसका यह असर है कि हिज्जतुल वदा में जब यह आयत नाजिल हुई तो कोई मुशरिक मुसलमानों के साथ हज में शरीक ना हो सका। एक कौल यह है कि आयत के माना यह है कि मैंने तुम्हें दुश्मन से अमन दी। एक कौल यह है कि दीन का इकमाल यानी मुकम्मल करना यह है कि वो पिछली शरीयतों की तरह मनसूख ना होगा और ये दीन क़यामत तक बाकी रहेगा। इस आयत के मुतालिक बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु के पास एक यहूदी आया और उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब में एक आयत है, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल हुई होती तो हम उसके नाजिल होने के दिन ईद मनाते। हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने उससे फरमाया, कौन सी आयत? यहूदी ने यही आयत तिलावत की, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली। आप रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं उस दिन को जानता हूँ जिसमें यह आयत नाजिल हुई थी और उसके नाजिल होने के मकाम को भी पहचानता हूँ, वो मकाम अरफात का था और दिन जुमे का दिन था। और आप रदी अल्लाह अनु की मुराद इससे ये थी कि हमारे लिए भी वो दिन ईद ही है। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अनुमा से भी रिवायत है, आप रदी अल्लाह अनु से भी एक यहूदी ने ऐसा ही कहा तो आप रदी अल्लाह अनु ने फरमाया, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन तो दो ईदें थीं, जुमे की ईद थी और अरफा का दिन भी था, तो अरफा भी ईद है। तो इससे पता चला कि किसी दीनी कामयाबी के दिन को खुशी का दिन मनाना, ईद के दिन के तौर पर मानना मनाना ये जायज़ है और सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम से साबित है। वरना हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा साफ फरमा देते कि जिस दिन कोई खुशी का वाकया हो उसकी यादगार कायम करना और उस दिन को ईद मनाना बिदअत है और ये चीज़ जो है सही नहीं है वगैरह वगैरह। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इससे पता चला कि ईद मीलादुन नबी मनाना भी जायज़ है, क्योंकि वह अल्लाह पाक की सबसे अजीम नेमत की यादगार है और ये शुक्रगुजारी का दिन है। मजीद इस आयत में फरमाया, व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। मुराद ये कि मक्का मुकर्रमा फतह फरमा कर मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। मक्का मुकर्रमा की फतह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अजीम तरीन नेमत थी। इसी तरह मजीद फरमाया, व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया, यानी बतौर दीन तुम्हारे लिए अब इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल नहीं है, इस्लाम ही पर तुम्हें रहना होगा। इस आयत से कई बातें पता चली कि अल्लाह पाक को इस्लाम पसंद है, यानी जो दीन मुहम्मदी की सूरत में इस्लाम है वही इस्लाम अल्लाह पाक को पसंद है, बाकी सब दीन अब काबिल कबूल नहीं है। दूसरा ये कि इस आयत के नुजूल के बाद क़यामत तक इस्लाम का कोई हुक्म मनसूख नहीं हो सकता। तीसरा ये कि उसूल दीन में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती। हाँ, इज्तिहादी और फरूई मसले ये तो हमेशा निकलते रहेंगे। चौथा ये कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं बन सकता, क्योंकि दीन कामिल हो चुका, सूरज निकल आने पर चराग की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा कादियानी झूठे बेदीन और खुदा के कलाम और दीन को नाकिस समझने वाले हैं। पांचवा ये कि इस्लाम को छोड़कर कोई लाखों नेकियां करे खुदा को प्यारा नहीं, क्योंकि इस्लाम जड़ है और आमाल उसकी शाखें हैं और पत्ते और जड़ कट जाने के बाद शाखों और पत्तों को पानी देना بیکار ہے۔ مزید پھر اس آیت میں ایک اور حکم بیان کیا گیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو اور گناہ کے ارادے سے نہ کرے تو اس کے لیے ایک رخصت دی گئی، اور یہ رخصت ہے اس بندے کے لیے کہ جب کسی کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، حلال چیز میسر نہ ہو، بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اور جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے حرام چیز، اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی گناہ کی لذت کے طور پر وہ نہ کھا رہا ہو بلکہ ضرورتاً کھائے، جان بچانے کے لیے کھائے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور ضرورت جس قدر سے رفع ہو جاتی ہو اور جان بچ جاتی ہو اتنا حرام کھانے کی اجازت اور مردار وغیرہ کھانے کی اجازت دی گئی۔ یہاں پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سکھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز وغیرہ کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا وہ شکار ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور طیبات کو حلال فرمایا گیا۔ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں سے کسی سے ثابت نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا، حرام ہونے پر دلیل نہ ہونا بھی اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں شکاری جانوروں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ ان کا شکار حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہوں جیسے کتا ہے، چیتا ہے، یا شکاری جانور کا تعلق پرندے سے ہو جیسے شکرا ہے، باز ہے، شاہین وغیرہ شکار کرتے ہیں، تو جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ جو وہ شکار کریں اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اپنی مرضی سے نہ جائیں، اور جب بلائے تو واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھایا ہوا کہا جاتا ہے، اور ان کا شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ فرمایا کہ مما امسکنا علیکم، وہ شکار کر کے جو تمہارے لیے روک دیں، یعنی تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کتے یا جانور یا پرندے جب شکار کر کے لائیں اور اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں، تو اگرچہ جانور مر بھی گیا ہو تب بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا تو اب وہ حرام ہے، کہ یہ اس نے گویا اپنے لیے شکار کیا، اپنے مالک کے لیے نہیں کیا۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر ایک، شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ نمبر دو، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ نمبر تین، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر چار، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلاً اگر شکاری جانور معلم نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا ہو، یا شکار زندہ پہنچا اور اس کو ذبح شرعی سے ذبح نہ کیا ہو، یا معلم یعنی سکھائے ہوئے جانور کے ساتھ غیر معلم جانور بھی شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور غیر مسلم مجوسی کافر وغیرہ کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار مجروح ہو گیا یعنی زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا ہوگا۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑی، یا تیر کا زخم اس کو نہ لگا، یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، یعنی کوئی بھی ایک شرط اس سے مس ہو گئی، تو سب صورتوں میں یہ حرام ہو جائے گا. آگے مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. ترجمہ: آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. ناظرین اکرام، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ. لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں. موجودہ زمانے کے جو کرسچنز وغیرہ ہیں ان میں بہت بڑی تعداد دہری ہے اور خدا کے منکر ہونے والوں کی ہے، لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان سے نکاح وغیرہ حلال ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال تو ہے، لیکن اس میں بھی چند شرائط ہیں، اور وہ یہ کہ واقعی اہل کتاب ہوں، دہریے نہ ہوں، نہ وہ جو خدا کے منکر ہوں جیسے آج کل بہت سے ایسے ہیں، اور یہ بھی اجازت دار الاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے. موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے. اسی طرح اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے. اسی طرح اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں. پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے. اسی طرح اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا، جبکہ نکاح کرنے کی دوسری شرائط پائی جائے تو نکاح میں مہر بھی اس کا ہوگا. مزید اس آیت میں یہ بات فرما دی تھی کہ غیر مسافحین، معاذ اللہ اپنی بدکاری نکالنے، مستی نکالنے کے لیے یہ سلسلہ نہ کیے جائے، ناجائز طریقے پر بے دھڑک بدکاری کرنا، انہیں پوشیدہ طور پر آشنا بنانا یہ نہ کیا جائے، بلکہ حلال طریقے سے نکاح کیا جائے. مزید فرمایا کہ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے، فقد حبط عمله، تو اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. اس آیت میں مرتد کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے تمام اعمال، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا. مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
ترجمة: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسحہ کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسحہ کر لو. اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو. ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی ضرورت کب پیش آتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے. وضو کے چار فرض بھی اس آیت میں بیان ہوئے. یہ چار فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسحہ کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. یاد رہے جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا یہ مستحب ہے. جہاں تک اعضاء وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے, جبکہ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے. ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں, مگر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا ذریعہ ہے. بعض مفسرین کا فرمانا ہے کہ ابتدا اسلام میں ہر نماز کے لیے الگ وضو فرض تھا, بعد میں یہ منسوخ کیا گیا, اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہو گیا. یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے, وہاں مسحہ نہیں کر سکتے. جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے, مسح کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں, کہ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. لیکن یاد رہے کہ ہر موزے پر مسح بھی جائز نہیں, اس کے لیے ایک مخصوص موزے جس کی تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت میں پڑھ سکتے ہیں, ان موزوں پر ہی مسح جائز ہے. مزید اس آیت میں حالت جنابت کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ جب غسل فرض ہونے کی کوئی چیز پائی جائے اور غسل فرض ہو جائے تو اب بغیر غسل کیے نماز پڑھنا, تلاوت قرآن کرنا, قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں رہتا. جو کام جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں منع ہے, حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے. لیکن جب تک عورت اس کنڈیشن میں ہو اس وقت غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی, جبکہ جنبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے, جس پہ غسل فرض ہو وہ تو پاک ہو جاتا ہے. لیکن جو باری کے دنوں میں عورت ہے جب اس کے ایام ختم ہوں گے پھر غسل کرنے سے وہ پاک ہوگی. مزید انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 7 سے اپنے درس کا آغاز اگلے درس میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.